بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم ہفتے بھر کی اہم ترین رودادوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایران کے خلاف امریکی وزیر خارجہ کا بیان. افغانستان کے بارے میں امریکی مرکزی کمان کے سربراہ کا بیان. جنگ کے طرفدار کے لیے امن کا نوبل انعام. بغداد میں بم کے دھماکے. فلسطین کے بحرانی حالات.
ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکی حکام 30 سال سے ایران کو الگ تھلگ کرنے اور ایران کے خلاف پابندیاں لگا کر اس کو جھکانے پر مجبور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. مسلسل ناکامیوں کے باوجود ان کی یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں. چنانچہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس دوسرے ملکوں کو بھی ایران کے خلاف اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف دوسرے ملکوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہلری کلنٹن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی وزارت خارجہ کے عہدیدار دوسرے ملکوں کا دورہ اور انہیں ایران کے خلاف وائٹ ہاؤس کے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ اس ملک پر دباؤ بڑھایا جائے. بعض خبری ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے سلسلے میں پائے جانے والے بہت زیادہ اختلافات کے پیش نظر امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم برنز چین اور انڈونیشیا کا دورہ کرنے والے ہیں. امریکی حکام کئی سال سے ڈیمیٹو منصوبے کی طرح کے خود سرانہ اقدامات کے تحت اور مالی بائیکاٹ کا دائرہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والی کمپنیوں تک بڑھا کے اپنے خیال خام کے تحت ایران کو الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. مگر یہ پالیسی خود امریکی کمپنیوں کے نقصان میں رہی ہے. یہ اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ امریکی حکام نے خود بارہا اعتراف کیا ہے کہ صرف ایران کے بارے میں ہی نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی پالیسی میں بھی انہوں نے کافی غلطیاں کی ہیں. امریکی صدر باراک اوباما نے اسی بنا پر تبدیلی کے نعرے کو اپنے دور صدارت کی حکمت عملی کے عنوان سے پیش کیا تھا، لیکن وہ ماضی کی غلطیوں سے سبق لیے بغیر بش کے ہی طرز عمل اور امریکہ کی 30 سالہ ناکام پالیسیوں پر ہی عمل کر رہے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے تبدیلی کے نعرے کے برخلاف ایران کے خلاف ان پابندیوں کی جو 1995 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے لگائی تھی مدت میں اضافہ کر دیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی حکام حتی یورپی یونین میں اپنے قریبی ترین اتحادیوں کو بھی اپنی ایران مخالف پالیسیوں کے صحیح ہونے کا یقین دلانے میں ناکام رہے ہیں. در حقیقت ایران کے خلاف پابندیوں کی پالیسی میں امریکہ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو پابندی پیش رفت کے لیے ایرانی قوم کے عزم کے زیادہ پختہ ہونے کے اسباب فراہم کرے وہ ایسا منسوخ نظریہ ہے جس کی ناکامی پہلے سے ہی معلوم ہے. حتیٰ خود پابندیاں لگانے والے بھی ان کے کارگر ہونے پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے نفسیاتی پہلوؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق ایران کے خلاف امریکی پالیسی کی بنیاد بے اساس الزامات اور دعووں کی تکرار ہے، جن پر اصرار امریکی خارجہ پالیسی میں اصلاح کے مواقع ضائع ہونے پر منتج ہوگا.
ناظرین امریکی فوج کی مرکزی کمان کے سربراہ نے صدر باراک اوباما کی افغان پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات مزید پیچیدہ اور دشوار ہو سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
امریکی فوج کی مرکزی کمان کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے امریکی کانگریس میں اراکین کے سوالوں کے جواب میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں مزید فوج بھیجنے سے ان کی توقعات کم کریں. انہوں نے امریکی کانگریس کے اراکین سے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں فوج کے حالات ممکنہ طور پر مزید دشوار ہوں گے اور افغانستان میں عراق کے مقابلے میں کامیابی سست رفتار ہوگی. جنرل پیٹریس نے اس تمہید کے بعد کانگریس سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کے تعلق سے باراک اوباما کی پالیسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کم سے کم ایک سال انتظار کریں. امریکی فوج کی مرکزی کمان کے سربراہ جنرل پیٹریس نے باراک اوباما کی افغان پالیسی کے مفید ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور ضروری ہے. امریکہ کے وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے بھی اپنے حالیہ دورے افغانستان میں کوشش کی ہے کہ امریکی فوجیوں میں امید پیدا کریں. انہوں نے کابل میں امریکی فوجیوں سے خطاب میں کہا کہ مزید 30,000 فوجی آپ میں شامل ہوں گے تاکہ طالبان سے جنگ کے لیے آپ کی ضرورت پوری ہو سکے. انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے. افغانستان کے بارے میں باراک اوباما کی نئی پالیسی کے نتائج کی طرف سے تشویش صرف امریکی فوجیوں اور کانگریس کے اراکین تک ہی محدود نہیں ہے. نیویارک ٹائمز اور سی بی ایس ٹی وی کے مشترکہ سروے کے مطابق تقریباً 40% امریکیوں کا نظریہ ہے کہ افغانستان کی جنگ سے امریکہ کی قومی سلامتی کی تقویت نہیں ہوگی. در حقیقت اوباما نے یہ جو کہا ہے کہ 2011 افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے آغاز کا سال ہو سکتا ہے. اس بیان میں ان کے پیش نظر امریکیوں کا یہی گروپ تھا. انہوں نے افغانستان کے بارے میں اپنی اعلان شدہ پالیسی میں افغانستان سے انخلا کے وعدے کو شامل کر کے واشنگٹن پر پڑنے والے بین الاقوامی دباؤ کو بھی کم کرنے کی کوشش کی ہے. عالمی برادری نے افغانستان میں اپنی افواج کو باقی رکھنے پر امریکہ کے اصرار کے اہداف کے بارے میں بارہا شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر نے آئندہ 1.5 سال کے بعد افغانستان سے انخلا کے ممکنہ آغاز کی خبر دی ہے، جبکہ افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج کے کمانڈر جنرل میک کرسٹل نے کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو ملک کی سلامتی کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل بنانے کے لیے کم سے کم 4 سال درکار ہیں. کابل میں امریکہ اور نیٹو کے ٹریننگ اسٹاف کے سربراہ ولیم کارل ویل نے بھی باراک اوباما کے مد نظر مدت کے اندر امریکی فوجیوں کی جگہ لینے کے لیے افغان فوجیوں کی تعداد میں 50% اضافے کو بعید قرار دیا ہے. افغانستان میں امریکی فوجیوں کی 8 سال سے موجودگی کے بعد بھی افغانستان کا قابل توجہ حصہ طالبان کے اختیار میں ہے اور افغان عوام اب بھی قیام امن کے وعدے پر عمل کے منتظر ہیں. ان حالات میں فوجی راہ حل پر وائٹ ہاؤس کا اصرار عالمی رائے عامہ کے ذہنوں میں یہ شک پیدا کرتا ہے کہ امریکہ طالبان اور دہشت گردی کے خلاف مہم کی آڑ میں مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور بر صغیر میں اپنے توسیع پسندانہ اہداف پر کام کر رہا ہے.
ناظرین، امریکی صدر باراک اوباما کو گزشتہ روز ناروے کے دارالحکومت اسلو میں امن کا نوبل انعام دیا گیا، جبکہ ابھی 10 دن قبل انہوں نے افغانستان کی جنگ میں تیزی لانے کے لیے مزید 30,000 تازہ دم فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے. اور امن کا نوبل انعام لینے کے بعد بھی تقریب سے خطاب میں انہوں نے امن کے بجائے جنگ کا دفاع کیا اور یہ کہا کہ انہیں افغانستان سے فوج واپس بلانے کی جلدی نہیں ہے. ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کا تبصرہ.
اوباما نے جب الیکشن لڑے تھے صدارتی امیدوار کے حیثیت سے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پالیسی چینج کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ عراق میں جو جنگ ہے وہ بائی چوائس ہے اور افغانستان میں جنگ جو ہے نیسیسٹی ہے. پھر انہوں نے ایک اور تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان سے اپنی فوج بلا لیں گے اور ہم افغانستان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنا خود جو ہے معاملات کو درست کرے. اور اسی بنیاد پہ شاید ان کی جو میسج گئی ہے مسلمانوں کے حق میں، جو انہوں نے تھوڑی بہت بات کی قاہرہ یونیورسٹی میں، تو اس سے ذرا سا ایک اچھا امپریشن پڑا تھا کہ یہ شخص جو ہے تبدیلی کرتا ہے اور یہ باقاعدہ مسلمانوں کو ساتھ لے کے جنگ کے جو صورتحال ہے جو بش نے جاری رکھی تھی پورے دنیا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن گیا ہے اور وہ آئندہ 8 سال مزید 4 سال کے انتخابات جیتنے کے سلسلے میں اب وہی پالیسی پہ گامزن ہے جو بش صاحب کی پالیسی تھی. یعنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون سے آپ خود ہی کھیلیں, اور یہ کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے چاہیں ان کو دبائیں اور ان کے ممالک پر قبضہ کریں. تو یہ جو امن کا نوبل پرائز ہے, یہ امن پرائز نہیں ہے, یہ بالکل ایک قسم کا سیاسی اس کو انعام دیا ہے. اور سیاسی انعام دیا ہے کہ امریکہ میں جو کالے ہیں جن کو کہ گوروں نے محروم کر رکھا ہے بنیادی سہولتوں کے سلسلے میں, روزگاری جو بڑھ رہی ہے امریکہ میں, تو اس کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ نوبل پرائز دیا. نوبل پرائز کی امن کی کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ سینیٹر تھے, سینیٹر کی حیثیت سے کیا کنٹریبیوشن انہوں نے جو کیا ہے, تو واپس کرنا یا نہ کرنا تو خیر یہ نہیں کریں گے. لیکن دنیا بھر میں جو احتجاج ہو رہا ہے, جو پاکستان میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس سلسلے میں بہت ناخوش ہیں, ان کو تو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور جو نوبل پرائز ڈیسائیڈ کرنے والی کمیٹی ہے اس کے خلاف ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا احتجاج کریں اور کہیں کہ یہ بالکل ناانصافی ہوئی ہے, افغانستان سے ان کو ہٹنا چاہیے, ایران کے معاملے میں جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ جنگی طریقہ کار ہے, پاکستان میں جس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے یہ پاکستان کو مفیوز کرنے اور پاکستان کے نیوکلیر اثاثے پر قبضہ کرنے کی ایک تحریک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے, بارک اوباما انعام واپس کریں نہ کریں, لیکن وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. وہ ایک جنگی پالیسی پر گامزن ہے, وہ جنگی پالیسی جو بش نے اختیار کی تھی, اور بش نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے, تو یہ بارک اوباما بھی صلیبی جنگ کا ایک حصہ ہے. تو ہم اس پرائز کو جو ملا ہے اس کو نامنظور کرتے ہیں, اور ہم پاکستانیوں کی طرف سے, اہل علم کی طرف سے, ہم اس بات کو نوبل پرائز کمیٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرے. یہ سیاسی فیصلے ہیں, یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے سے متعلق فیصلے ہیں.
یہ تھے ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار آغا مسعود حسین, جو امریکی صدر باراک اوباما کو امن کا نوبل انعام دیے جانے پر تبصرہ کر رہے تھے. اور ناظرین, گزشتہ منگل کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں لگاتار بموں کے 5 زبردست دھماکے ہوئے جن میں 600 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. عراق میں بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے میں کون سے عوامل, عناصر اور محرکات کار فرما ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تجزیے میں.
منگل 8 دسمبر کو بغداد میں ہونے والے متعدد بم دھماکوں پر بین الاقوامی برادری نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون, بعض یورپی ممالک اور اسی طرح کچھ علاقائی ملکوں نے بغداد میں ہونے والے حالیہ بم دھماکوں کی مذمت کی ہے. بغداد میں منگل کو لگاتار ہونے والے 5 بم دھماکوں میں 600 سے زیادہ عراقی جاں بحق اور زخمی ہوئے. عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے بغداد میں رونما ہونے والی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں پر اپنے ابتدائی رد عمل میں کہا کہ یہ وحشیانہ مجرمانہ کارروائیاں القاعدہ اور باسیوں نے بعض بیرونی ممالک کی حمایت سے انجام دی ہیں. انہوں نے کہا کہ بغداد کی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیاں دراصل عراق میں آئندہ پارلیمانی انتخابات رکوانے اور سیاسی عمل کو ناکام بنانے کے منحوس عزائم کا ہی حصہ ہیں. عراق کے بعض اراکین پارلیمنٹ نے بھی منگل کے بم دھماکوں میں بعض عرب ملکوں کے ملوث ہونے پر زور دیتے ہوئے خاص طور پر سعودی عرب کی طرف اشارہ کیا. عراقی پارلیمنٹ میں کردستان اتحاد کے ایک رکن نے عراق کے سلسلے میں سعودی عرب کے منفی طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں سرگرم اکثر دہشت گرد سعودی عرب کے شہری ہیں. اس درمیان بعض عراقی حکام اور سیاسی شخصیات نے بھی عراق میں قابض افواج کے موجود رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منگل کے روز ہونے والے بم دھماکوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے. قابل ذکر ہے کہ یہ دھماکے عراقی پارلیمنٹ میں انتخابات کے قانون کے پاس ہونے کے بعد, جو درحقیقت اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے اختلافات کے ختم ہونے کا مظہر ہے, ہوئے ہیں. بنابر ان دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے عراق کے سیاسی عمل اور امن و امان کو ہدف بنایا ہے. امریکہ, القاعدہ, ممنوعہ بعض پارٹی اور بعض عرب ممالک اس وقت منظم طور پر اس کوشش میں ہیں کہ عراق کے انتخابات پر اثر انداز ہوں. نوری المالکی کی حکومت کو زخ پہنچانا، عراقی عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، امن و امان برقرار کرنے میں حکومت عراق کی توانائیوں پر سوالیہ نشان لگانا اور اسی کے ساتھ عراق میں ذیلی مسائل کے خطرات کو بڑھا کر پیش کرنا وہ اہداف ہیں جو دہشت گرد اور تخریب کار عناصر عراق میں انتخابات کے قریب دہشت گردی اور بدامنی پھیلا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے منگل کے دھماکوں کو عراقی عوام میں اختلاف و تفرقہ ڈالنے اور ملک کے امن و امان قائم کرنے کے ذمہ دار اداروں سے عوام کا اعتماد ختم کرنے کی ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد، عراقی فوج اور پولیس کی حمایت اور سرکاری اداروں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ہم آہنگی نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو ناکام بنانے کی راہ میں ایک اہم قدم ہے جو عراق کے سیاسی عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بغداد دھماکوں کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل کرنے والوں کے وحشیانہ اقدام کا سب سے بڑا جواب بھی ہے۔
اور اب آتے ہیں غزہ اور مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار اور عالمی برادری کی بے حسی کی طرف، جس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ایران کی ایک اہم سیاسی جماعت مؤتلفہ اسلامی پارٹی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ حمید رضا ترقی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جناب، فلسطین کی موجودہ صورتحال کو آپ کیسا پاتے ہیں؟
متاسفانہ
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 900 سے زائد دنوں سے ہم غزہ کا محاصرہ دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل نے کر رکھا ہے، اور ان 900 دنوں میں 22 روزہ جنگ کے بعد، خاص طور پر جو تقریباً ایک سال ہونے والا ہے، اس میں سینکڑوں افراد شہید و زخمی ہوئے، اس میں تمام تر بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئے، جس میں اسپتال، آبپاشی کے نظام، فیکٹریز، غرض کی تمام بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئیں، اور بہت ہی بحرانی صورت حال ہے وہاں پر۔ اور در حقیقت وہاں پر ایک انسانی المیہ ہے اور انسانوں کو نابود کیا جا رہا ہے۔
جی،
تمام تر کوششوں کے باوجود جو انسان دوستانہ تنظیم و اداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے غزہ کے عوام کو امداد مہم رسانی کے لیے، وہ ابھی تک مصر اور اسرائیل نے امدادی اشیاء کی ترسیل کی اجازت نہیں دی ہے۔ جنگ کے دوران جو 400 فلسطینی شہید ہوئے تھے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے زخمی ہیں یا زخمی تھے جو دوا اور علاج کے فقدان کی وجہ سے موت اور حیات کی کشمکش میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کی صورتحال جو ہے بہت ہی افسوسناک اور بحرانی ہے، اور یقینی طور پر یہ انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہے اور وسیع خلاف ورزی ہے۔ ان میں سے ایک طرح سے ہم اسے ہولوکاسٹ کہہ سکتے ہیں۔
ترقی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ 22 روزہ جنگ میں غزہ کی تمام بنیادی شہری تنصیبات تباہ ہو گئیں مکمل طور پر، آیا غزہ کی ان بنیادی تنصیبات کی تعمیر نو کے سلسلے میں عالمی برادری کا کوئی فریضہ نہیں، اور اگر ہے تو اس نے اب تک کیا کیا؟
قطعاً جامعہ جهانی
یقینی طور پر عالمی برادری اس طرح کے واقعات و حوادث کے سلسلے میں ذمہ دار ہے، اور جس طرح سے اس نے دنیا کے دیگر علاقوں میں ایسے مواقع پر اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، غزہ میں بھی اسے تعمیر نو کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی تک اقوام متحدہ نے غزہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ حتیٰ ان ممالک نے جنہوں نے سرمایہ دولت دینے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے ان کی بھی رسائی کے لیے اقوام متحدہ ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا ہے. اگر اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے تو اقوام متحدہ مصر پر دباؤ ڈال کے مصر کے راستے سے یہ اقدام تو کر ہی سکتا تھا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ تفریقی رویہ اپنایا جا رہا ہے.
ترقی صاحب, مصر کی حکومت تو اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے ہم آہنگ ہے. اسرائیل کسی بھی امدادی تنظیم کو, بین الاقوامی ادارے کو, اور جو بین الاقوامی وفود غزہ میں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں معائنہ کرنے کے لیے یا امدادی کام شروع کرنے کے لیے, ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. محاصرہ بھی اس نے تمام بین الاقوامی اداروں کی بار بار کی درخواستوں کے باوجود جاری رکھا ہے, اقوام متحدہ کے مطالبات کو بھی مسترد کر دیا ہے. کیا خود اس کا یہ اقدام, اس کا یہ رویہ اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا ہے کہ اس کے خلاف سخت قانونی تادیبی سنجیدہ کاروائی کی جائے؟
مهمتر از این مسائل
گزارش اس سے بھی اہم تر مسئلہ گولڈسٹون کی رپورٹ ہے کہ گولڈسٹون نے 22 روزہ غزہ جنگ میں اسرائیلی حکام کے جنگی جرائم کو ثابت کیا ہے, اور یہ تمام تر جو اسرائیلی اقدامات ہیں کہ غزہ کے عوام کے لیے جو امدادی اشیاء کی ترسیل پر روک لگایا جا رہا ہے, یہ تمام تر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اس سلسلے میں اسرائیل کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ کا دباؤ ابھی تک اقوام متحدہ کے کسی بھی طرح کے اقدام یا اقدامات کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور عربوں کی جو غداری ہے اور بعض اسلامی ممالک کے جو سست اقدامات ہیں وہ سب اس راہ میں حائل ہیں کہ اقوام متحدہ کوئی ٹھوس اقدام اسرائیل کے خلاف کرے. گولڈسٹون کی رپورٹ میں مذمت کی گئی ہے, لیکن
ترقی صاحب ابھی آپ نے اشارہ کیا گولڈسٹون کی رپورٹ کی طرف, جس میں سفارش کی گئی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کا اور انسانیت کے خلاف جو اس نے جرائم کیے ہیں ان کا سلامتی کونسل میں جائزہ لیا جائے اور بین الاقوامی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے. آپ نے بتایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دباؤ کے سبب یہ کام نہیں ہو رہا ہے, کیا اسلامی ممالک اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے؟ مسلمان ممالک, ان کی جو بین الاقوامی اور علاقائی تنظیمیں ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟
قطعا کشورهای اسلامی میتوانند,
یقینی طور پر کشورهای جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے خلاف دباؤ ڈال سکتے ہیں, لیکن اسلامی ملکوں میں جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے ان میں سے ایک مصر ہے, اور مصر رفح گزرگاہ کو کھول سکتے ہیں, اس محاصرے کو ختم کر سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں مصری حکام, غزہ کے عوام کو نجات دلا سکتے ہیں, غزہ کے عوام کو امدادی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں, لیکن مصر جو عالمی عرب کا لیڈر کہلاتا ہے, ہیرو کہلاتا ہے, وہ سعودی عرب کے ساتھ اس سلسلے میں ہم آہنگ ہے, اور کہ اسلامی ممالک اور سعودی عرب جو تسلطوں کے دباؤ میں ہیں وہ فلسطینی عوام کی فریاد کو نہیں پہنچ رہے ہیں, غداری کر رہے ہیں, اور جو این جی اوز لبنان اور غزہ کے عوام کے حامی ہیں وہ چاہتے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے, حتیٰ یورپی یونین بھی جو اسرائیل کی مذمت کرنا چاہتے تو وہ بھی امریکہ کے دباؤ میں مذمتی بیان جاری نہیں کر سکے, اور جس طرح سے فلسطینی عوام کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس پر بے توجہی ہو رہی ہے, بنا پر استقامت کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا.
ترقی صاحب اپنے زحمت کی تشریف لائے. ناظرین, آپ نے جیسا کہ حمید رضا ترقی صاحب نے فرمایا ہے, فلسطینیوں کی نجات اور ارض فلسطین کی آزادی کی واحد راہ مزاحمت کو جاری رکھنا ہے, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مزاحمت کی تحریکوں کی حمایت کریں. اسی کے ساتھ زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. شکریہ دادا.